السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. آج کے خطاب جمعہ کے حوالے سے جو موضوع معین کیا گیا وہ ہے صلہ رحمی کے عنوان سے، اور اس کے ذیل میں اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی پہلی آیت تلاوت کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطبات کے مواقع پر اور خطبہ نکاح کے موقع پر بھی سورۃ النساء کی پہلی آیت کی تلاوت فرماتے، گو کہ خطبہ نکاح اور دیگر مواقع پر چار وہ آیات آپ تلاوت فرماتے جن میں چار ہی مرتبہ تقویٰ کا ذکر ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 بھی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 بھی ہے، اور جس آیت کا بھی تلاوت کا اہتمام ہوا سورہ نساء کی پہلی آیت، یہ بھی اس میں شامل ہے. اس کا ترجمہ کر لیں، پھر ایک دو تمہیدی باتیں اور پھر صلہ رحمی کے موضوع پر انشاءاللہ کلام کریں گے. ارشاد ہوا سورہ نساء کی پہلی آیت میں، یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس رب نے تمہیں نفس واحد مراد آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا. وخلق منہا زوجہا، اور انہی سے ان کے جوڑے ان کی اہلیہ کو اما حوا علیہ السلام ان کو بنایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی پہلے جوڑے سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ ایک ہی آیت میں دو مرتبہ تقوی کا ذکر. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کرو. الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، کہ جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو، اور رحمی رشتوں کا بھی لحاظ رکھو. یعنی اللہ کے نام کی لاج رکھنے کے ساتھ ہی رحمی رشتوں کا لحاظ رکھنا اس کی تاکید کی جا رہی ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر رقیب یعنی نگہبان ہے. یہ سورہ نساء کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے. سورہ نساء مدنی سورت ہے، اور اس کی ابتدائی 40 سے کچھ زائد آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے معاشرے کے کمزور طبقات کے حقوق کی طرف توجہ دلائی، جن میں یتیم بچے بھی شامل ہیں، یتیم بچیاں اور لڑکیاں بھی شامل ہیں. خواتین کے حقوق کا ذکر بھی ہے، وراثت سے متعلق احکامات بھی بیان کیے گئے، اور اس ضمن میں جو کوتاہیاں ہو جاتی یتیموں کے بارے میں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، وراثت کے احکامات کے بارے میں، ان پر بھی اللہ تعالی نے توجہ دلائی ہے. بعض روایات میں ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم کے لیے سورہ نساء اور سورہ نور کی تلقین فرمائی، اور مردوں کی تعلیم کے لیے سورۃ المائدہ. اس میں شریعت کے احکامات کی تکمیل کا ذکر بھی ہے، اور تکمیل دین کا اعلان بھی ہے، اور شریعت کے نفاذ کا پرزور مطالبہ بھی ہے. ہمارے ہاں بھی تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام جو حلقہ خواتین ہے، اور جو خواتین باقاعدہ تنظیم میں بھی شامل ہوتی ہیں، ان کا جو نصاب ہم نے معین کیا قرآن کریم کے تعلق سے، اس میں بھی سورہ نساء کا مطالعہ ہم ان کے پیش نظر رکھواتے ہیں، تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق سورہ نساء کی ہدایات بھی ان کے سامنے آ جائیں. یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں بہت سارے مضامین ہیں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. البتہ اس بات کا اندازہ ضرور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر مواقع پر جب خطبہ عطا فرماتے تو اس آیت کی تلاوت ہوتی، اور خطبہ نکاح کے موقع پر بھی اس آیت کریمہ کی تلاوت ہوتی، اور اس کا آغاز ہوا یا ایہا الناس کے الفاظ سے، اے انسانوں. تو قرآن حکیم کا پیغام ہے یونیورسل، تمام انسانیت کے لیے، اور تصور الہ کہ کوئی معبود تو ہے، یہ اکثر مذاہب میں موجود رہا. یہاں تک کہ وہ فلسفی لوگ کہ جو کسی مذہب کے ماننے والے تو شاید نہ ہوں، مگر ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر ایک بالا تر ہستی کا تصور سامنے رہے اور اس کی رضامندی پیش نظر ہو اور اس کی ناراضگی کا خوف ہو، تو ایک باوقار زندگی انسان بسر کر سکتا ہے. تو سارے انسانوں سے مخاطبت کے ذیل میں اتقوا اللہ کا تقاضا، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اس کا ذکر ہوا. آدم علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی زوجہ محترمہ کا تذکرہ، ہمارے پہلے والدین آدم و حوا علیہ السلام، اور انہی سے نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھا. تو نکاح کا ایک بڑا مقصد جہاں زوجین کے لیے تسکین کا سامان اور فطری ایک خواہش کی تکمیل جائز طریقے پر ہو اور معاشرے صحت مند بنیادوں پر استوار ہوں, جہاں نکاح کے یہ اہم مقاصد ہیں, وہی نکاح کا ایک بڑا اہم مقصد اولاد کا حصول بھی ہے. اور وہ معاشرے بانجھ ہیں جہاں نکاح کا تصور ختم ہو گیا, وہاں آپ کو بوڑھے زیادہ ملیں گے, جوان نہ ہونے کے برابر ملیں گے, اور آج وہ چیخ رہے ہیں, کل وہ چلائیں گے, دیواروں میں ٹکریں ماریں گے. بہرحال وہ پوری تہذیب ہے بے خدا تہذیب, اور جس کو آج ہماری پوری دنیا پر مسلط کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معروف وہ خطبات یا خطابات ہیں دجالی تہذیب کے اثرات اور دجازی تہذیب کا آخری حملہ, اور وہ آخری حملہ ہماری معاشرت پر. اس سارے پس منظر کو بھی ذہن میں رکھیں تو دین تقاضا کرتا ہے نکاح کا, اور نکاح کا ایک بڑا اہم مقصد اولاد کا حصول بھی بتایا گیا. پھر اسی آیت میں دوبارہ کا اللہ کا تقوی اختیار کرو, ایک نہیں دو مرتبہ ایک ہی آیت میں اللہ کا تقوی اس کا تذکرہ. باہر تو انسان کبھی کبھی لوگوں کا لحاظ کر لیتا ہے, اب تو بہرحال بعض لوگ اتنے بے شرم اور ڈھیٹ ہو چکے ہیں تو وہ سارے میڈیا کا بھی خیال نہیں کرتے, اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے. لیکن بہرحال باہر بندہ کسی کا خیال کر لیتا ہے, لحاظ کر لیتا ہے, کہیں ریاستی اداروں کے اہلکاروں کا لحاظ کر لیتا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہو تو ان کا لحاظ کر لیتا ہے. گھروں میں کیا کریں گے, نہ کیمرے لگا سکتے ہیں, نہ اہلکاروں کو بٹھا سکتے ہیں, نہ سی سی ٹی وی کیمرے لگا سکتے ہیں, کیا کریں گے آ کر. تو جہاں جہاں قرآن حکیم گھریلو زندگی کے بارے میں رہنمائی عطا فرماتا ہے وہاں بار بار اللہ تعالیٰ تقویٰ کا ذکر فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب نکاح کے موقع پر چار آیات کی تلاوت اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جن کا حوالہ دیا گیا, ان چار آیات میں چار مرتبہ تقویٰ کا تذکرہ. اس میں ایک آیت یہ بھی ہے جس کا اس وقت ہم مختصر ترجمہ اور ترجمانی کر رہے ہیں کہ جس میں دو مرتبہ تقویٰ کا ذکر آیا. آج گھروں کا معاملہ, بگاڑ کا معاملہ بنیادی وجہ اللہ کا خوف دل میں نہیں, اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں نہیں, اور پیغمبروں کی بنیادی تعلیمات میں اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ, سورہ شعراء پڑھ جائیے, فاتقوا اللہ واطیعون, چھ رسولوں کا تذکرہ آتا ہے, اور ان کی بنیادی دعوت کیا ہے, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اور پیغمبر کہتے ہیں کہ میری اطاعت کرو. یہ خوف خدا دل میں ہو, اللہ تعالی کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں ہو, تبھی ہمارے معاملات زندگی بالخصوص گھریلو معاملات درست رہیں گے. فرمایا کہ الذی تساءلون بہ, اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو. نکاح بھی ہوتا ہے تو بندہ مومن اللہ کو گواہ بناتا ہے, وہ تو ایک ضابطے کی کاروائی ہے, گواہ بھی ہوں گے, وکیل بھی ہوگا, نکاح خواں بھی ہوگا, اور پھر پیپرز بھی تیار ہوں گے, وہ ضابطے کی کاروائی, اصل گواہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو جس اللہ کا نام لے کر تم حلال ہو رہے ہو, یعنی دو بول کہہ کے ایک مرد اور ایک عورت حلال ہو جاتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, اس اللہ کے نام کی لاج رکھو, اور اس اللہ کے نام کی لاج رکھی جائے گی تو معاملات زندگی اور گھریلو معاملات ہمارے درست رہیں گے. اور اس اللہ کا نام لے کر نکاح کریں اور اس اللہ کو بھلا دیں تو پھر وہ تباہی مچتی ہے کہ جس کے اثرات ہم اپنے معاشروں گھرانوں میں دیکھ رہے ہیں. مطلب کہتے ہوئے بھی جھجک آتی ہے کہ اب سینکڑوں کی تعداد ہے ملک بھر میں, بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد ہے کہ جو خلع و طلاق کے کیس رپورٹ ہو رہے ہیں, اور اس سے آگے بڑھ کر ابھی آگے مارچ کا مہینہ, پھر عورت معاش کے نام پر جو بے حیائی فحاشی اور یعنی اور شریعت کے واضح احکامات کا مذاق اڑایا جانا اور نکاح کے پاکیزہ بندھن کا مذاق اڑایا جانا بے باکی کے ساتھ پاکستان کی سڑکوں پر یہ کام ہو رہے پچھلے چند سالوں سے. تو بہرحال اللہ حفاظت فرمائے, اللہ کے نام کی لاج نہیں رکھیں گے معاملات بگڑیں گے ہمارے. فرمائے کہ اس اللہ کے نام کی لاج رکھو جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو, حقوق مانگتے ہو. گھروں میں بھی اگر تو بڑوں کی کچھ سنی جاتی ہو اور بڑوں کو کوئی رسپیکٹ دی جاتی ہو تو بالآخر یہ ہوتا تھا کہ بڑے کہتے تھے خدا کے واسطے اب تو تم خاموش ہو جاؤ, خدا کے واسطے اب تم باز آ جاؤ. جب اللہ کا واسطہ دیا جاتا تھا تو بندہ نرم پڑ جاتا ہے. مانگنے والے پیشاور بھی اگر قسم کے بھکاری ہوتے ہیں لیکن جب وہ اللہ کا نام لیتے تو ہمارا دل تھوڑا سا نرم پڑ جاتا ہے, کچھ تو دے دو اس کو اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے. تو جس اللہ کا نام لے کر سوال کرتے ہو, حقوق مانگتے ہو, اس کے نام کی لاج رکھو. اس کا نام لے کر نکاح کرتے ہو جس سے آگے رحمی رشتے بنتے ہو, صلہ رحمی کی بات ابھی آ رہی ہے, اس اللہ کے نام کی لاج رکھو گے تو معاملات درست رہیں گے. اور اس کے فوراً بعد اللہ کا تقوی والارحام, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو. اللہ کے خوف کے فوراً ساتھ, اللہ کے تقوی کے فوراً ساتھ ارحام کا ذکر آ رہا ہے. رحم رحم مادر کو بھی کہتے ہیں, یوٹرس جسے انگلش میں کہا جاتا ہے, اشارہ ہے رحمی رشتوں کی طرف. پھر اس میں تفصیل بھی ہے, کچھ انتہائی قریبی ہیں, ایک بالکل امیڈیٹ دائرہ کار ہے, جیسے کہ بہن بھائیوں کا رشتہ ہوتا ہے, بالکل رحمی قریبی رشتہ ہے. ذرا اور اوپر چلے جائیں تو دادا کی سطح پر آ کر جب خاندان ایکسٹینڈیڈ نظر آئے گا تو پھر کزنس کے رشتے بھی آ جاتے ہیں, اور اگر اس انتہا کو انتہائی شکل پر لے جائیں تو ساری انسانیت اس دائرے کے اندر آ جائے گی، کیونکہ سب کے اولین والدین کون ہیں؟ آدم و حوا علیہم السلام. بہرحال تو یہ تو تفصیل در تفصیل کی بات. اصولی بات کیا ہے؟ اللہ کا نام، اس کی لاج رکھو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس حکم کے ساتھ رحمی رشتوں کا لحاظ رکھنا، اس کا حکم دیا جا رہا ہے. اور اس آیت کے اختتام پر فرمایا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تم پر رقیب نگہبان. یہ بڑا قیمتی جملہ ہے. ہم کہیں کہیں دیکھتے ہیں خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی، یو آر بینگ واچڈ. اللہ کہتا ہے یو آر بینگ واچڈ. اللہ کہتا ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. وہ کیمرے کی آنکھ کبھی جالی بھی ہوتی ہے، اب تو کیمرے کے کھوکے ہوتے ہیں، پیچھے کیمرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ان کو بھی پتا ہے کیسے بھی وہ خوب بنایا جاتا ہے. دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں ہائی ویز پہ کھوکے لگے ہوئے ہیں، لیکن آدمی سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اصل لگا ہوا ہو، تو آدمی اسپیڈ کو کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر اللہ جو فرما رہا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ سچ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی اور اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا؟ دو مرتبہ یہ بات سورہ نساء ہی میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا خوف ہمیں عطا فرمائے. تو اللہ دیکھ رہا ہے. بہرحال اس کی تفصیل ہے. جب نکاح کے موقع پر یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نگہبان ہے، تو اللہ شوہر کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بیوی کو بھی دیکھ رہا ہے، ساس کو بھی دیکھ رہا ہے، سسر کو بھی دیکھ رہا ہے، نن کو بھی دیکھ رہا ہے، بھاوج کو بھی دیکھ رہا ہے، شوہر کو بھی دیکھ رہا ہے، بیوی کو بھی دیکھ رہا ہے، داماد کو بھی دیکھ رہا ہے، اور بہو کو بھی دیکھ رہا ہے. اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. اگر ہم سب کو اس بات کا یقین، ہم کتنے اچھے ہو جائیں گے. مگر آج ہم بھول گئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، آج ہم بھول گئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی لیے معاشرے کے لیے تباہی بربادی ہے. اب آئیے صلہ رحمی کی طرف. تو یہ رحم کا لفظ، بہرحال اس کی تفصیلات اپنی جگہ بیان کی گئی ہیں، اور اسی سے رحمی رشتوں کا معاملہ، اور اس کا پہلا امیڈیٹ دائرہ کیا ہے؟ جو ہمارے بالکل اولین قریبی رشتے ہوتے ہیں. بعض اہل علم نے اس دائرے، پہلے دائرے کو یوں بیان فرمایا کہ جن کا وراثت میں حصہ شریعت نے مقرر فرما دیا ہے، امیڈیٹ جو رشتے ہوتے ہیں. اور وراثت کے کچھ احکامات سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 11 اور 12 میں ہمارے سامنے آتے. اگلا درجہ، اگلا دائرہ اس سے آگے کا ہے جن میں محرم رشتے آ جاتے ہیں. ایک خاتون کا چچا بھی ہوگا، ایک خاتون کا جو ہے ماموں بھی ہوگا، ایک خاتون کا نانا بھی ہوگا، ایک خاتون کا دادا بھی ہوگا، یہ جو محرم رشتے دار ہو جائیں گے. اسی طرح مرد کے لیے دیگر رشتے داروں کا معاملہ. پھر اس سے اوپر جائیں تو ذرا وہ دادا کی سطح پر آ جائیں تو پھر وہ کزنس والا دائرہ شروع ہو جائے گا رشتوں کا. پھر مزید اور پھر مزید اور پھر مزید کا معاملہ. ایک بڑا پیارا اصول ہے تو وراثت کے احکامات کا. البتہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دعوت کے میدان کے حوالے سے بھی بیان فرماتے تھے، اور اہل علم نے اسے حقوق العباد کے ادا کرنے کی ترجیحات یا سیکوینس کیا ہوگا اس میں بھی بیان فرمایا. وہ اصول کیا ہے؟ الاقرب فل اقرب، جو جتنا قریب ہے اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے. گھر سے شروع کریں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ کیا جواب آیا؟ ماں. پھر کون؟ ماں. پھر کون؟ ماں. پھر کون؟ باپ. پھر کون؟ ہاں بیگم اس کے بعد آئے گی بھائی. یہ حضرات بھی سمجھ لیں، خواتین بھی سمجھ لیں اچھی طرح، ٹھیک ہے؟ ماں 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 اور پھر باپ. اس سے شروع کی. اتھارٹی میں باپ پہلے ہے. گھر میں قوام کسے بنایا؟ اب اگر وہ نہیں بن رہا تو اس کو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے. اتھارٹی میں مرد اوپر ہے، لیکن حسن سلوک میں باپ اوپر ہے. حسن سلوک میں ماں 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 اور پھر باپ کی بات. البتہ خواتین بھی گفتگو سن رہی ہیں، ان کے لیے بھی حدیث مبارک موجود ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ جو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہو. اور اہل میں بہرحال پہلے بیوی آئے گی اور اولاد بھی آ جائے گی ساتھ اس کے. تو بہرحال یہ ہے الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہوگا. اس کو وراثت میں اپلائی کیجئے. سارے رشتے داروں کا حق وراثت میں مقرر نہیں کیا گیا. امیڈیٹ جو ہیں، جو سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے، ماں باپ، اولاد، شوہر بیوی، امیڈیٹ ہیں. کچھ بچتا ہے تو پھر آگے اس کی تفصیل اپنی جگہ پہ ہے. تو الاقرب یہاں بھی اپلائی ہوگا. دین کی دعوت دینی ہے تو اپنے قریبی لوگوں سے معاملہ شروع ہوگا. سورہ تحریم آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ اور اپنے گھر والوں سے بات شروع ہوگی، پھر بات ساری انسانیت تک پہنچے گی. تو اسی طرح رحمی رشتوں کے دائرے تو بہت بڑھتے چلے جائیں گے، بہت امیڈیٹ ہوں گے، بہت قریبی، اور پھیلاؤ کرے تو ساری انسانیت تک بات جائے گی. لیکن ظاہری بات ہے جو قریب ہے اس کا حق دور والے کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ اب چند بہت پیاری سی اصولی یا دہانی کی باتیں، یہ صلہ رحمی کا معاملہ آسان کر لے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا معاملہ، یہ تعلیم اتنی اہم ہے کہ پچھلی شریعتوں میں بھی رہی ہے۔ بنی اسرائیل کو جو ہدایات دی گئیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں بھی ذکر آتا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں جو ہدایات ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تورات کے جو 10 مشہور احکامات ہیں، 10 کمانڈمنٹس آف تورا، وہ احکامات عشرہ کا قرآنک ورژن ہے جو سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 3 اور 4 میں آتا ہے۔ تو وہاں دیکھیں یا البقرہ کی آیت نمبر 83 میں دیکھیں، بنی اسرائیل کو دی جانے والی تعلیمات میں بھی وبذی القربا، رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کی تعلیم موجود تھی۔ رسول اللہ علیہ السلام آخری رسول ہیں، پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے اور اس وحی کی نزول کی کیفیت ہم سب کے علم میں ہے۔ پہلی وحی کا معاملہ، حضور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو تسلی عطا کرتی ہیں، اور کیا تسلی عطا کرتی ہیں؟ آپ مہمانوں کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہیں، کمزوروں کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہیں اور صلہ رحمی فرماتے ہیں، اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا گیا، یہ وہ امور ہیں کہ جن کو انجام دینے سے بندے کو سلامتی ملتی، بندے کو نقصان سے بچایا جائے گا، اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور اس میں ایک بات کیا ہے کہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں۔ مکی دور ہے، کچھ آیات آئی ہیں، سورہ انعام بھی وہاں پر آئی ہے، اس میں بھی کچھ ہدایات عطا کی گئی ہیں اور دیگر مقامات پر بھی، اور سیرت سے بھی واقعات ملتے ہیں۔ بعض صحابہ نے اول آ کر حضور سے پوچھا، جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے پھر ایمان لائے، کہ آپ کون ہیں؟ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ کیا تعلیم عطا کرتے ہیں؟ کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے نماز ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ نجاشی رحمت اللہ علیہ کا دربار ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، اور جو انہوں نے خوبصورت تعلیمات محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بیان فرمائی، اس میں ایک بات کیا تھی؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا۔ حرقل کا دربار ہے اور ابو سفیان سے پوچھا جا رہا ہے، بعد میں ایمان لائے ہیں، کیا تعلیمات ہیں ان کی؟ ابو سفیان بھی کہتے ہیں وہ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ واقعہ سیرت میں ہم پڑھتے ہیں اور مکی صورتوں میں بھی اس کا آپ کو اشارہ ملے گا۔ اسی طرح مدنی دور ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور عبداللہ بن سلام بھی ایمان لے آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض دیگر حضرات بھی آ کر پوچھنا آپ کیا تعلیم دیتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے جو اول تعلیمات بتائیں ان میں صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کی تعلیم بھی شامل تھی۔ تو گویا ہم قرآن حکیم دیکھیں اور سیرت النبی علیہ السلام کو دیکھیں، مکی دور میں دیکھیں، مدنی دور میں دیکھیں، مستقل یہ صلہ رحمی کی تعلیم ہمیں دکھائی دیتی۔ بہت معروف احادیث ہیں، بہرحال ان کی یاد دہانی، ان کا تذکرہ ضروری ہے۔ بچپن سے پڑھتے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر طویل ہو، ایک مراد برکت ہو جائے، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس رزق میں اضافہ ہو، مراد برکت ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ جو تم میں سے چاہتا ہے اس کی عمر طویل ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو اور ایک مراد برکت کا معاملہ، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف مواقع پر صحابہ کرام نے کچھ وصیتیں مانگی، تو ان میں ایک وصیت کا موقع ایسا بھی تھا جب حضور نے نماز کا تذکرہ فرمایا اور حضور نے زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا اور حضور نے رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کی تعلیم عطا فرمائی۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے، ہم رحمی رشتوں پر بات کر رہے ہیں، یہ رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے بنا ہے، بخاری شریف کی حدیث، اور اللہ خطاب کرتا ہے رحم کو کہ یہ رحم تو مجھ سے بنا ہے، یعنی رحمان سے مشتق ہوا ہے، ڈرائیو ہوا ہے، تو اللہ فرماتے جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا مراد اپنی رحمت سے، اور جو تجھے توڑے گا اور کاٹے گا میں بھی اسے توڑوں گا مراد اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ ڈائریکٹلی اس رحمی رشتے کے بارے میں رویے کو اللہ نے اپنے رویے کے ساتھ اس معنی میں جوڑا، تم رحمی رشتوں کو جوڑو گے میں اپنی رحمت سے تمہیں جوڑوں گا، اور تم رحمی رشتوں کو توڑو گے میں اپنی رحمت سے تمہیں توڑ دوں گا، دور کر دوں گا۔ آج حالت کیا ہے؟ لوگ بڑے فخر سے کبھی کہتے ہیں، 5 سال سے میں نے اپنے بھائی کے گھر میں قدم نہیں رکھا، 3 سال سے میں اپنے چچا کے گھر نہیں گیا، وہ بیچتا کیا ہے میرا بھائی، 2 سال سے میں نے بات نہیں کی ہے، اور بڑی گراوٹ، اور مجھے معاف کیجیے گا، کمینگی کی حرکت کیا ہوتی ہے؟ جب کسی کے گھر میں خوشی کا موقع ہوتا ہے اور جی ہم نہیں جا رہے، وہاں کھانا کیوں نہیں کھلا، جی فلاں تشریف نہیں لائے، اور فلاں گھر پہ بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے نہ گرگڑو میرے سامنے آ کر پہلے. یہ کمینگی کی انتہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کسی عام مسلمان سے بھی 3 دن سے زیادہ ناراضگی کی اجازت نہیں ہے. چاہے جائے کہ وہ رحمی رشتہ دار ہو اور انتہائی قریبی رحمی رشتہ دار ہو اور 3 سال سے بات نہیں کی، 5 سال سے بات نہیں کی. اب اگلی حدیث اس کے تسلسل میں کیا ہے وہ بھی بچپن سے یاد ہے. سوال ہے کہ احادیث فقط یاد کرنے کے لیے، یہ کبھی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کے ایگزامس کے اندر نمبر حاصل کرنے کے لیے، یا کہیں کسی دین ادارے میں اکتساب علم ہو گیا، خوب احادیث مبارکہ ہمیں یاد ہو گئیں، یا ہم کسی دینی اجتماعیت میں جڑ گئے، جناب بڑا اچھا تربیت کا نظام ہے، کچھ احادیث ہم نے یاد کر لی اور ہم نے ان کا درس بھی دے دیا. یہ فقط علم کا حاصل کر لیا جانا تو کافی نہیں. رسول اللہ علیہ السلام کو اگر قرآن میں دعا سکھائی گی ربی زدنی علما صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ علم کی فضیلت پر ہے. اور حدیث کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألوک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں. اور پھر ایسے افراد، مطلب میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، برسوں کے نمازی ہیں، 14 سال سے بھائی سے بات نہیں کی ہم نے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ عالم ہو گیا. ہاں ایک وہ معاملہ ہے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، وہ ایک ذرا انتہائی کیفیت کی بات ہے، وہ اپنی جگہ پر مسئلہ ہے. یا سورہ یہ دعائے قنوت میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں، ونخلو ونترک من یفجرک، چھوڑ علیحدہ ہو جاتے ہو، چھوڑ دیتے اللہ اس کو جس نے تیری نافرمانی کی. وہ دینی حمیت کا اظہار ایک شے ہے، اور رشتے توڑ دینا، کاٹ دینا، یہ بالکل دوسری شے ہے. بہرحال اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اگلی حدیث کیا ہے؟ بچپن سے یاد ہے، لا يدخل الجنة قاطع، یہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. پھر حدیث مبارک میں آتا ہے، سب سے جلد یعنی فوراً سب سے جلد اللہ جس نیکی کا بدلہ بندوں کو مراد دنیا میں بھی دیتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. اور سنیں، سب سے جلد جس جرم کی سزا اللہ دنیا میں بندوں کو دیتا ہے، ایک ظلم ہے اور ایک قطع رحمی، جلد. اور دو بڑی عجیب احادیث نظر سے گزری. حدیث میں ذکر آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک قوم ایسی ہے کہ جن کی طرف نظر رحمت بھی نہ ڈالے، مگر اللہ ان کو دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، جانور بھی دیتا ہے، کھیتی بھی دیتا ہے. کیوں یا رسول اللہ؟ کیوں؟ بس یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، دنیا میں پالیں گے، اگر کفر پر بھی دنیا میں پالیں گے. وہی جو بات حدیث میں آئی کہ اللہ نظر رحمت بھی نہیں فرماتا، مگر اللہ مال بھی دے رہے، اولاد بھی دے رہے، کھیتی بھی دے رہے. کیوں؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کر. اور اس کے برعکس معاملہ کیا ہے کہ قطع رحمی کرنے والے ہیں، سب سے جلد اللہ تعالیٰ جس گناہ کی سزا دیتا ہے وہ رشتوں کو کاٹنے والی بات ہے. اب اگلی بات بڑا پیارا اسلوب قرآن حکیم میں ہے، سورہ بنی اسرائیل کا درس جو ہمارے یہاں منتخب نصاب میں بھی شامل، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 ماں باپ کے ذکر کے بعد اگلا ذکر رشتہ داروں کے بارے میں. وآتِ ذی القربیٰ حقہ، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو. یعنی اگر آپ میں اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی بھلا سلوک کر رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے، بالخصوص مالی تعاون. البتہ یہ حسن سلوک کا معاملہ مالی تعاون تک محدود نہیں، آگے بات کر لیتے ہیں مختصراً، لیکن رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو. کیا خوبصورت سوچ اللہ کا کلام ہماری بنانا چاہتا ہے. تم اگر اپنے رشتہ دار کے ساتھ بھلا سلوک کرو تو کوئی احسان نہیں کر رہے، اپنا فرض اور اس کا حق ادا کر رہے ہو. یہ جو ہوتا ہے کہ تمہارے باپ کو ہم نے پیر پہ کھڑا کیا تھا، تمہارے باپ تو بےچارے اس کے پیر میں چپل بھی نہیں تھی اور ہم نے اس کو اتنا پیسہ دیا تھا، اور 20 سال کے بعد اس کی اولاد کے اوپر جتا رہے، کس بات کو جتا رہے؟ وہ تو قرآن کہتا ہے احسان جتا کر اپنے انفاق کو ضائع نہ کرو، سورۃ البقرہ میں. بہرحال تو رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو. کیا سوچ ڈیولپ ہوتی، میں تو اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. اگر اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میرے بچوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، میرے پاس وسائل تھوڑے زیادہ ہیں، تو اخلاقی زکات تو فرض ہے، کافی نہیں ہے بھائی. جیسے 3 وقت کا کھانا کھانا فرض، ہم تو 6 دفعہ کھاتے ہیں. کبھی کسی مفتی صاحب سے پوچھا کہ مفتی صاحب کتنا کھانا فرض ہے، تو آپ کو بتا دیں کہ دن میں 1 دفعہ ڈٹ کے کھا لو تو 24 گھنٹہ گزر جائے گا. پوچھا کبھی ہم نے؟ نہیں. ایک عام اینڈرائڈ پہ گزارا ہو سکتا ہے جس کو ضرورت ہو. تو کبھی پوچھا مفتی صاحب آئی فون جا کے لینا فرض ہے؟ یہ سوالات کبھی نہیں ہوتے. سوالات کا بولتے ہیں مصحف اس پہ زکات ہے، اس پر زکات ہے، فلاں پر زکات ہے، وہ اللہ کے بندے زکات کافی کب ہے؟ ان فی المال لحق سوا الزکاۃ، بے شک مال میں زکات کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے زکات سے آگے بڑھ کر. بہرحال مجھے اور آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، میرا آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، میرے اور آپ کے بچوں کے پیٹ بھرے ہوئے، اللہ نے وسائل میں وسعت دی ہے، تو اس میں دوسرے کا حق رکھا اللہ نے، یہ اس کا حق ہے اور میرا فرض ہے، ادا کر رہا ہوں تو کمال نہیں کر رہا، کوئی احسان نہیں کر رہا، اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. یہ سوچ ہے جو قرآن کریم ڈیولپ کرنا چاہتا ہے ہماری. کیا کمال کا کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. بہرحال تو یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کی مکی دور میں، مدنی دور میں تاکید، پچھلی امتوں میں تاکید، پیغمبروں کی تعلیم میں تاکید، قرآن کریم کی تعلیم میں تاکید، اور رسول اللہ علیہ السلام کے ارشادات اور اپنے طرز عمل میں بھی اس کی تاکید. آج ہم اپنے معاشروں میں مصائب تو دیکھ رہے ہیں، یہ بارہا ہم شکوہ رکھیں گے اور اپنا درد دل رکھیں گے، مصائب ہمارے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے. اگر اللہ ان کو نوازتا ہے کہ جن پر اللہ نظر کرم بھی نہیں فرمانا چاہتا مگر صلہ رحمی کر رہے اور نواز رہا ہے دنیا ہی میں صحیح، تو جو قطع رحمی کریں گے نوازے گا اللہ ان کو. ہم اس میٹافزیکل پوائنٹ آف ویو سے اپنے معاملات کا انالیسس کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. یہ اخلاقی پہلوؤں کے اعتبار سے ہم آج کے اپنے ان مصائب کا تجزیہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. اللہ خدا کی قسم ہلا رہے ہمیں، وہ زلزلے، وہ سیلاب، وہ طوفان، وہ شدید بارشیں، وہ بم دھماکوں کے معاملہ، اور یہ بڑے بڑے ایکسیڈنٹس کے معاملات، اور یہ معیشت کی تباہی کا معاملہ، کیا ہم ہل رہے ہیں کہ نہیں ہل رہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اب بھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل کانپ اٹھے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اور جو اللہ نے حق میں سے نازل کیا قرآن، ان کے دل ہل جائیں اس سے. مگر نہیں، اس طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی. وہ ایک مادہ پرستانہ سوچ کے تحت تو سارا تجزیہ ہے، ظاہر کے اسباب پہلے بھی ذکر ہو چکا، اس کی کوئی حقیقت ہے نفی نہیں، مگر اصل سبب کیا ہے ہمارے مسائل کا؟ وہ اللہ کو ہم نے ناراض کر رکھا ہے، اس کے احکامات کو فراموش کر رکھا ہے، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی معاملات زندگی میں بھی. بہرحال موضوع چل رہا ہے صلہ رحمی کا. عرض یہ کر رہا تھا کہ صرف مال ہی سے صلہ رحمی کے تقاضے پورے نہیں ہوتے یا حسن سلوک نہیں ہوتا، بہت سارے اعتبار سے. کسی کو خوشی ملی، جائز معاملہ ہے، اس کو مبارکباد دی جائے. غمی کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ تعزیت کا معاملہ کیا جائے اگر کسی کا انتقال ہو جائے. اسی طرح ہمارے کسی رشتہ دار کو مشورے کی ضرورت ہے تو مشورہ دیا جائے. کوئی مشکل میں پھنس گیا ہے، ہم کسی سے جائز مسئلہ اور جائز سفارش کر کے اس کو نکالنے کی کوشش کر سکتے ہیں، یہ بھی حسن سلوک کے اندر شامل ہوگا. جیسے بعض احادیث عمومی ہیں نا، عام مسلمانوں کے بارے میں بھی، اپنے مسلمان بھائی کو دے کر مسکرانا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. کسی کی راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا بھی کیا ہے؟ صدقہ. تو ذرا تکلیف کو دور کرنا بھی حسن سلوک کے ذیل میں آئے گا. اب اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، یہ ہمیشہ صرف مال کا معاملہ نہیں ہوا کرتا. دکھ درد میں شریک ہو جانا، کسی کو دو اچھے بول کہہ دینا، کسی کے لیے دعا کا اہتمام کر دینا، کسی کو اچھی نصیحت کر دینا، اچھا مشورہ دے دینا، یہ بیسیوں قسم کے طریقے ہو سکتے ہیں جس سے ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کر سکتے ہیں. البتہ عام طور پر یہ حسن سلوک کا معاملہ وہ کبھی اور ہاں تحفے تحائف، یہ لفظ میری زبان پر آ رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تحادو تحابو، ہدیہ دیا کرو، تحفے دیا کرو، محبت بڑھایا کرو. البتہ ہدیہ وہ ہوتا ہے جو محبت سے آسانی کے ساتھ دیا جاتا ہے، یہ تو جبری ہم نے تحفے آج کل مختلف مواقع پر تھوپ دیے نا، خاص طور پر شادی بیاہ کا موقع، دیگر مواقع، یا پھر یہ کہ وہ ایکسچینج کے اندر جو ہے وہ کمپٹیشن کا معاملہ، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ تو جبر کا معاملہ ہے. محبت سے ہو، وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ پڑوسی کو تم تھوڑا گوشت کم ہے تو تھوڑا شوربہ ہی زیادہ کر کے تھوڑا سا اس کو پیش کر دو، یہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس سے بھی محبت بڑھ جائے گی. بہرحال لیکن یاد رکھیں کہ ایک ہے ہمارے جسم کی حاجات اور معاملات اور ضروریات، اور ایک ہماری روح کی حاجات اور مسائل ہیں. ایک ہے ہماری دنیا کی آسائش و تکلیفوں کا دور ہو جانے کا، آسائش مل جانا، تکلیفوں کا دور ہو جانا، اور ایک کیا ہے؟ قبر بھی تو ہے کہ نہیں، حشر کا میدان بھی ہے کہ نہیں، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے کہ نہیں. اس تعلق سے ہمیں توجہ کرنا. چنانچہ قرآن کریم حضور کو فرماتا صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کم از کم دو اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا تین مرتبہ دعوتیں کی ہیں اپنے خاندان کے لوگوں کی، ان کو بلا کر ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا۔ ہم اسے کون ہے جو اپنے رشتے دار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پریشان نہیں ہو جاتا، کسی کو خاص کوئی موذی مرض لاحق ہو جائے پریشان نہیں ہو جاتا، خدا نہ خاص سے کسی کا ہاتھ جل جائے پریشان نہیں ہو جاتا، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور وہ جہنم کی آگ کا نوالہ بنے، گوارا کر سکتے ہیں ہم؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب سب سے بڑا حسن سلوک کیا ہے؟ وہ تو ساری انسانیت کے ساتھ ہے، البتہ جو قریبی ان کا حق بھی زیادہ ہے نا۔ دیکھیے اب دعوت کے کام میں بھی جو قریبی اس کا حق زیادہ ہوگا، ان کو اللہ سے جوڑنا، آخرت کی طرف متوجہ کرنا تاکہ ہم اور وہ کل جنت میں ساتھ ہوں انشاءاللہ تعالی۔ یہ ان کے ساتھ رشتہ داری کا حق ادا کرنے کے ذیل میں سب سے بڑا تقاضا ہے جس کو اللہ کا دین ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ایک نقطہ اور بھی ذہن میں رہے، عام طور پر تصور ہے کہ فلاں اچھا سلوک کرے گا تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، فلاں ملنے آئے گا تو ہم بھی ملنے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، تو برابری ہے، اس نے کیا تو تم نے بھی کیا، فرق کیا پڑا؟ صلہ رحمی ہے کہ وہ اچھا سلوک نہ کرے اور تم اس کے ساتھ اچھا سلوک، یہ مشکل بات ہے، اجر بھی تو چاہیے۔ اور ہاں، یہ جو خرچ کرنے کی بات آئی تھی یا مالی تعاون کرنے کی بات آئی تھی، حدیث میں ذکر آتا ہے رشتہ داروں کو دینے کا دوہرا ثواب ہے، ایک دینے کا ثواب اور ایک رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا ثواب۔ کس طرح ترغیب دلا کر ہمیں موٹیویٹ کیا گیا، اور دنیا کیا سوشل ویلفیئر کا سسٹم ہمیں دے گی جو اللہ کا دین گھر سے ہمیں سوشل ویلفیئر دیتا ہے؟ باپ پر اولاد کی کفالت، شوہر پر بیوی کی کفالت، یہاں سے شروع کریں۔ اور پھر دین بتاتا ہے کہ تمہارے قرب و جوار میں، پڑوسی رشتہ داروں میں حقدار ہیں، مستحقین ہیں، زکات پہلے ان کو دو، دینے کا حق بھی ادا ہوگا، اور یعنی صلہ رحمی کا حق بھی ادا ہوگا اور دینے کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اس سارے تصور کو اگر آپ ایک خاص خدمت خلق سوشل ویلفیئر کے عنوان کے تحت دیکھیں، کس قدر اللہ تعالیٰ نے خوبصورت میکینزم ہمیں دے رکھا۔ بہرحال آخری بات یہ چل رہی تھی کہ یہ نہیں کہ وہ اچھا سلوک کرے گا تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، نہ، یہ تو برابری ہے، وہ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ اول اول جن کو نوازتا ہے، ان میں حضور نے فرمایا وہ بھی شامل کہ لوگ اس سے قطع تعلق ہی کریں اور وہ لوگوں کے ساتھ بڑھ کر حسن سلوک کرنے والا ہو۔ اور بی بی خدیجہ نے یہی فرمایا تھا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور جگہ یہ بھی شاید ملتا ہے ہمیں کہ آپ جو آپ سے کٹتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملکی حالات آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور مطلب کچھ سمجھ ہمیں نہیں آ رہی کہ معاملات کہاں جا کر رکیں گے۔ ایک طرف وہ پشاور کا بم بلاسٹ، اللہ تعالیٰ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، زخمیوں کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو اور واقعات ہوئے ہیں وہ بسوں کے حوالے سے، کوچز کے حوالے سے، جو بھی دنیا سے مسلمان بھائی ہمارے بہنیں چلی گئیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ ظاہری بات ہے دل تو دکھتا ہے، اور ملک پھر ایک بہت بڑے ہم دیکھ رہے گرداب میں پھنس چکا ہے، اور معیشت کا معاملہ حضرات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے، کچھ نئی تبصرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ غور کریں کہ بات کہاں تک چلی گئی ہے۔ جی پیٹرول کہاں چلا گیا، ابھی کہنے 30 روپے اور بڑھا دیں گے، ڈالر اور بڑھا دیں گے، فورن ریزرو ہمارے چند دنوں کے باقی رہ گئے، ڈیفالٹ کا ہمارے پر تلوار لٹکی ہوئی ہے، ملکی ماہرین و غیر ملکی ماہرین، اب گیا تو تب گیا، اور آئی ایم ایف والے مان کر نہیں دے رہے۔ ظاہری بات ہے ہم غلام ہیں نا، سیدنا علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ مقروض غلام ہوتا ہے، اور غلام کی اپنی کوئی مرضی، تو یہ تو سب مانگ رہے ہیں ہم سے، اور بالآخر انہوں نے ہم سے کیا مانگنا ہے، ہماری عدمی صلاحیت مانگنی، تو بچے گا کیا ہمارے پاس ظاہری اسباب کے تحت، تو آخر کب تک؟ اور پچھلی تمام ہمارے حکمران، یہ سول والے ہوں یا آرمی والے ہوں، ملٹری والے ہوں، سب نے تسلسل کے ساتھ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جھکنا اور ان کی باتوں کو ماننا اور جھکتے چلے جانا گوارا کیا ہے۔ ہم اپنا درد دل پیش کرتے رہے، آخر اس پہ کوئی روک لگنی چاہیے۔ اور پھر اصل سبب کیا ہے، وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے ہم جنگ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، ڈنگے کی چوٹ پہ جنگ جاری رکھے ہوئے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں نکل سکتے ان معاملات سے۔ اور حکمران ہوں، ہمارے اپوزیشن کے افراد ہوں، ان کا مقصد تو بس صرف یہ ہے کہ کسی طرح اقتدار ہمیں مل جائے، ہم بچ جائیں، ہمارے کیسز ختم ہو جائیں، ہمارے اقتدار میں ہم رہے، اگلا کہتے اقتدار میں ہم آ جائیں۔ اور اب آئی ایم ایف بھی کہہ رہے کہ بھائی آپ کی جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں ذرا ان کے اساسے تو ظاہر کریں۔ ہم کہتے ہیں بیوروکریسی سے آگے جائیں، سیاست دانوں سے بھی پوچھیں، اور بیوروکریسی میں سب آتے ہیں، فورسز کے لوگ بھی آئیں گے اور سول جو بھی اداروں کے لوگ ہیں وہ بھی آئیں گے۔ سارا نزلہ گرتا ہے عوام کے اوپر، ساری بربادی عوام کے اوپر، سارا ڈائریکٹ ہٹ عوام پر پڑتا ہے، ان کو بھی تو کوئی پوچھے، ان سے بھی تو ریکوری کی جائے، ان کے بھی اثاثے کھولے جائیں نا، پھر عوام کے پاس تو بچا کیا ہے؟ کیا عوام آٹھے کی لائن میں لگے بےچارے مر جائیں اس کے اندر؟ اور آپ بھی پوچھتے ہیں میں اپنے بچے کی اسکول کی فیس بھروں یا پیٹرول ڈلواؤں یا میں آٹا لینے جاؤں؟ خدا کی قسم مطلب آپ مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے ان حالات سے. تو یہ سارا بوجھ عوام پر ہی پڑے گا. یہ جو اشرافیہ ہماری ہے یہ جاگیرداروں کا نظام سارا ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ نیشنل ایکس چیکر میں کتنا لاکھ روپے بھی پے کرتے ہیں یہ بڑے بڑے ہمارے سیاست دان بیوروکریسی کے لوگ. پوچھا جائے نا ان سے وصولی کی بات کی جائے. اب تو آئی ایم بھی کہہ رہے کہ اثاثے ظاہر کرو, نہیں کر رہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دال میں کچھ نہیں, کافی کچھ کالا ہے اس کے اندر, اس کا مطلب ہے. اور ہمارا اصل تجزیہ کیا ہے؟ ملک کی سرحدوں کی حفاظت ضرور کیجئے, لیکن اگر نظریے کی حفاظت نہیں کریں گے ملک نہیں بچ سکتا. اور نظریہ اسلام کا ہے, اللہ سے بے وفائی ہے, اللہ کے ساتھ غداری ہے, اللہ اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کی حالت میں ہے, اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام 75 برس ہو گئے ہم سیریس نہیں ہوئے, یہ حالات اور خراب ہوں گے, یہ حالات اور خراب ہوں گے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے, ہمارے حکمرانوں کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.